کہ ہمارے لیے وہ عبرت کی چیز ہے. ایک بچی کی شادی ایک سال پہلے یعنی نکاح ہوا اسی مسجد میں اور 15 جولائی کو اس کی رخصتی ہوئی. ایک ہفتہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی, ہفتہ اتوار کو غالباً پھر واپس آئے گھوم پھر کے. ایک ہفتہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ گزارا اور اگلے ہفتے اتوار کو واپس, 2-3 دن ہسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جس دن ان کی پرواز یعنی وہ چونکہ آئی باہر سے تھیں, انہوں نے واپس جانا تھا, یعنی سیٹ کنفرم تھی, لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں ان کی سیٹ کنفرم تھی. یہ ایسی سیٹ ہے جو کنفرم ہوتی, اور ایسا ویزا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو بڑھتا نہیں ہے, ناقابل توسیع. زندگی کا جو ویزا ہے یہ ناقابل توسیع ہے, اس میں کوئی توسیع نہیں ہوتی, اور جب ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر بارگاہ الہی کی طرف جانا ہی پڑتا ہے. تو ایک موت تو پرسوں یعنی ہوئی اور ان کی تدفین بھی ہو گئی, اور بچی کی عمر صرف 21-22 سال تھی. اور آج جس کا ہم نے جنازہ پڑھا صبح, تو اس بچی کی عمر صرف 16 برس کی تھی, اور وہ بھی مسقط میں رہا کرتے تھے. ایک ہفتے پہلے یہاں پر بےچارے آئے اور آج ان کا انتقال ہو گیا, وہ بھی دنیا سے چلی گئی. بات یہ ہے کہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن وقت جب آ گیا تو جانا ہی پڑتا ہے. تو اس طرح سے موت آ جاتی ہے. اب دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے پہلے یعنی ایک دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے باوجود اس کے کہ ہم میں سے بہت سے بیمار بھی ہیں, عمر رسیدہ بھی ہیں, اس کے باوجود اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کو دیکھنا نصیب فرما دیا. ورنہ یہ بچیاں جو بالکل چھوٹی چھوٹی سی عمروں کی تھیں, بظاہر ان کی یعنی عام طور پر یہ کہا جائے گا کہ ان کے جانے کی عمر نہیں تھی. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی بے وقت موت. ہم بے وقت تو نہیں کہتے, اس لیے کہ جو کام ہوتا ہے اللہ رب العزت کا وقت پر ہوتا ہے, بے وقت نہیں ہوتا. وہ ہمارے اعتبار سے بے وقت نظر آ رہا ہے ہمیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی وقت دے کر دنیا میں بھیجا تھا, اس سے زیادہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو وقت جس کو دیا ہے, ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وقت کب ختم ہو جائے گا, اس لیے ہمیں ہر اس لمحے پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرما دیا. ورنہ لوگ اس کی تمنائیں کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرما دیں. تو بہرحال اس پر میں نے اس لیے بات عرض کر دی کہ تاکہ ہم مزید شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماہ مبارک جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرما دیا, اور پھر سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادت عطا فرما دی. اس پر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے, اور اس کے شکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی اطاعت کریں, اپنے اللہ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کریں, اس کی نافرمانی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہاں اس میں ہم تاخیر نہ کریں ادا کرنے میں, اور جہاں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ہمارا رب ہمیں وہاں اس مقام پر نہ دیکھے کہ جہاں وہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. بس اگر ہم نے اس کا خیال رکھا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنا وقت گزارا, تو انشاءاللہ پھر یہ وقت قیمتی ہو جائے گا. ورنہ بعض اوقات وقت قیمتی ہوتا ہے اور ہم بے قدری کرتے ہیں تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. کہ ماہ رمضان مبارک ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس کے باوجود ہم اپنی حالتوں کو تبدیل نہ کریں. اللہ تعالیٰ خیر بھی مانگیے, دعائیں بھی کرتے رہیے, اللہ ہمارے ملک کے حالات کو سیدھا کر دے, درست فرما دے. اور روزانہ جو یہاں قتل و غارت گری 15-20 افراد روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرما دے ہم پر کہ اپنے جو ہے اس مصیبت کو اور اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے. اس پورے مہینے میں جو جولائی کا گزرا ہے 300 قتل ہوئے اخبار کی اطلاع کے مطابق, اور آج بھی جو ابتدا اگست کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی بھی, تو 15-20 قتل آج بھی ہو چکے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہم پر, کرم فرما دے, ہمیں ہر ابتلا سے بچائے. اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرمائے. بہرحال یہ تمہیدی بات تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے فرما دے. یہ 1.5 پارہ جو آج تلاوت کیا گیا ہے, اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی, اور کل بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ کی, اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہوں گے. تو آج جو 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے یقیناً بے شمار باتیں اپنے بندوں سے کی ہیں. قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے تلاوت کریں, اس کو سمجھ کر پڑھیں, اور اس کے جو مفہوم ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس کتاب کا کسی شک و شبے سے بالاتر ہونا بیان فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے حق ہونے میں, اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے. تو بظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے یا فاسق و فاجروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہدایت پاتے متقی ہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہدایت کی چونکہ کئی قسمیں ہیں تو اس میں سارے اقسام کی رعایت رکھی گئی ہے. تو یہاں پر ہدا ہدایت فرما دی متقیوں کے لیے, ورنہ ہدایت اصل میں ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی نے ہم سے راستہ پوچھا, ہم نے بیٹھے بیٹھے یہیں سے بتا دیا. ایک یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچا دیا. اور پھر یہ کہ ہدایت اور زیادہ بڑھتی بھی رہتی ہے, اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے. اگر کوئی آدمی صرف نمازی ہے, روزے دار ہے, لیکن بعد میں اللہ نے اسے توفیق دی تو اور زیادہ نیک بن گیا, اور زیادہ متقی بن گیا. اور پھر اس کا یہ اس میں کوئی کمی نہیں, جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرے, جتنا گناہوں سے بچے, اتنا ہی آدمی متقی اور پرہیزگار بنتا چلا جائے گا. تو اصل ہدایت تو یعنی ہدایت حاصل کرتے ہیں تقوی والے, اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے. اور اس کے بعد تقوی والوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, اللہ پر نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کی طرف یعنی اس کتاب پر, قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ان کا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں, اور آخرت پر ان کا ایمان ہے. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. آخرت کا عقیدہ اگر آپ نکال دیجیے تو کچھ باقی نہیں رہتا. دنیا کے اندر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ سارے جو جرائم ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, تو سارے مجرموں کو سزا فوراً نہیں مل جاتی. کتنے ہی مجرم ایسے ہیں جو اس دنیا میں بچ کر نکل جاتے ہیں, لیکن یہاں سے تو بچ کر نکل گئے. ایک مقام ایسا ضرور ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے باز پرس کرنی ہے, وہاں سے کوئی بچ نہیں سکے گا. یہاں چاہے کوئی بچ جائے. اس لیے آخرت کا عقیدہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بچ بھی جائے گا, آخرت میں ضرور پکڑا جائے گا. اس میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے. بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صاحب بہت سارے مجرم, بہت سارے گناہگار بچ جاتے ہیں اور ان کو یہاں پر سزا بھی نہیں ہوتی, دنیا میں خوب مزے کر لیتے ہیں وہ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ظاہری مزے انہوں نے لوٹ لیے, لیکن ہمارے تسلی کے لیے ہے کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے تمام مجرموں کو حاضر کیا جائے گا, اور پھر اللہ رب العزت ان کے کیے کی سزا انہیں دیں گے. اللہ رب العزت عادل ہیں, انصاف کرنے والے ہیں, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. البتہ ڈھیل دیتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. بعض کو دنیا میں ڈھیل دے دیتے ہیں, ان کی پکڑ ہی نہیں ہوتی, آخرت میں لیکن پکڑ ہوگی. بعض کو دنیا ہی میں پکڑ لیتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات دنیا میں اگر کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات تو وہ پکڑ اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتی. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو, وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی جا ہی رہتے کہ بس پکڑ لیا پولیس نے. ان کے لیے اتنی سزا کافی ہوتی ہے, اب توبہ استغفار کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرف نہیں جائیں گے. تو یہ جو تھوڑی سی بدنامی ہو گئی, تھوڑی سی رسوائی ہو گئی, ان کے لیے یہی کافی ہو گئی, اور آئندہ پھر اس برائی کی طرف وہ نہیں جاتے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, ان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے, بالکل آخری وقت میں بعض پکڑے جاتے ہیں, پھر ان کو سزا ملتی ہے. بعض اوقات بالکل ہی نہیں ملتی, آخرت میں ملے گی. لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال قیامت کے دن جو ہے وہ رکھا ہے کہ تاکہ جو اچھے کام کر رہے ہیں اور اچھے کام کرنے کی بنا پر لوگ انہیں ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, تکلیفیں پہنچاتے ہیں, تو وہ جو ہے چھوٹا دل نہ کریں اپنا. ایک دن ایسا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تکلیفوں پر ان کو اجر عطا فرمائیں گے, اور جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. اور جنہوں نے یہاں پر جرائم کیے ہیں ان کے لیے بھی یقیناً ایک دن ہے, اور یقیناً وہ اس دن گرفتار ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. چنانچہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, یعنی متقیوں کو جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی ہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر, اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ بظاہر دنیا کی جمع پونجی ان کے پاس چاہے نہ ہو, لیکن آخرت کے اعتبار سے کامیاب لوگ اور ہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے چاہے کوئی کامیاب نہ ہو, ہمارے یہاں کامیابی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو, کوٹھی ہو, بنگلہ ہو, اور جناب اس کے آگے پیچھے خادم ہو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب آدمی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو. ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے رہتے ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی کامیاب لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتے, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ لیس ہوتے ہیں, تمام چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں, تقوی ہوتا ہے, طہارت ہوتی ہے, سچائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے یعنی یہاں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے ان دو رکو, اہل ایمان متقی لوگوں کا, کافروں کا, منافقین کا. تو ان میں سب سے بدترین درجہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، اور سب سے بہترین درجہ جو ہے وہ ایمان کا اور متقیوں کا ہے. کافروں کے بارے میں بھی یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر فرما دیا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ سامنے تو کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو. سامنے تو کہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میاں کون ایمان لاتا ہے ان پر. تو اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے. اور یہیں پر اسی کے ذمن میں اللہ رب العزت نے ایک تو ان کا بے وقوف ہونا، اور وہ جو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں چونکہ یہ دوہری چال جو چلتے ہیں اس میں اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ، اور نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے. یہ دھوکہ تو ان کی اپنی ذات کو ہے، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وما یشعرون، اس کا شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں تو مرض ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ جو مرض ان کے دل میں ہے اس مرض کا میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا حق ہونا بیان فرما دیا، کیونکہ یہ منافقین یہ کہا کرتے تھے واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس وقت جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، تو یہ کہتے تھے کہ انومنو کما آمن السفہا، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لے آئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تمغہ ہے اہل ایمان کے لیے. جو آدمی دین پر صحیح چل رہا ہو، لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہوں، جاہل کہتے ہوں، اور جناب بنیاد پرست کہتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ تمغے سہرا لگ رہے ہیں اس کے سینے پر اور اس کے کاندھے پر، اس لیے لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی یہ تمغے دیے گئے، لوگ انہیں بے وقوف کہتے تھے، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، اور نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور آگے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کو ان باتوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب لوگ ہمیں یوں کہیں گے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک تمغہ ہے جو ہمیں مل رہے ہیں، ایک پھول کا، دوسرے پھول، تیسرا پھول، چوتھا پھول، یہاں پر جو ہمارے لگ رہے ہیں کاندھے پر، یا ہمارے سینے پر جو تمغے سج رہے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے یہ تمغے ہیں. بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو 100 شہیدوں کا ثواب ایسے ہی تھوڑی مل جاتا، اس لیے ملتا ہے کہ گھر کے لوگ بھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بہن بھی برا کہہ رہی، بھائی بھی برا کہہ رہا ہے، بعض اوقات ماں باپ بھی برا کہتے ہیں، بعض اوقات بیوی بچے بھی برا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر چل رہا ہے. تو یہ جو اتنی مشکلات اٹھا رہا ہے، اصل میں یہ 100 شہیدوں کے ثواب اس طرح کما رہا ہے، ایک سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت کر کے. تو بہرحال یہاں صحابہ کرام کا حق ہونا بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ حق ہے. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک دعویٰ کیا کہ اگر تم یہ اس شک میں مبتلا ہو گئے قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم ایک سورت اس کی مثل لے تو آؤ، وادعوا شہداءکم، اور اگر تم سے نہیں ہو سکے تو اپنے مددگار بلا لو، پوری دنیا سے جہاں جہاں تمہارے کوئی مددگار رہتے ہیں تم ان مددگاروں کو اپنی طرف بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یقیناً یہ ایسا بڑا دعویٰ تھا اس زمانے کے اعتبار سے کہ چونکہ فصیح اور بلیغ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے، عرب اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے تھے کہ وہ اپنے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے ان کو عجم کہتے تھے، عجمی کہتے ہیں گونگے کو، اور اس کے مقابلے میں عرب وہ ہے جو بڑے فصیح ہوں اور بڑے بلیغ ہوں، جو کمال درجے کے ادیب اور دانشور اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو یقیناً ان کا بچہ بچہ بھی یعنی شعر کی نزاکتوں کو جانتا تھا، ادب کی بلاغتوں کو پہنچا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب بھی کہتے تھے اور اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے، عجمی کہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت دعویٰ کیا ہے جب وہ عروج پر تھے کہ اگر تم میں جو ہے وہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب سچی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو چلو تم ایک سورت اس کی مثل لے آؤ، تم سے نہیں ہوتا تو اور جس کو چاہو پوری دنیا کے لوگوں کو بلا لو، اور قرآن مجید کا دعویٰ آج تک ہے. یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس لیے کہ الحمدللہ آج تک 1400 سال گزر گئے، اس کا زیر زبر پیش آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا. دیکھ آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا غلط پڑھا پیچھے سے لقمہ آ گیا، غلط پڑھ نہیں سکتا، اور جو پڑھے گا فوراً لقمہ آ جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو بھی ذکر کیا اور آگے فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ ایسا کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، دونوں طرح سے کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اللہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ. اور آگے اہل ایمان کا ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کافروں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو جو اللہ نے آخرت میں جو کچھ ان سے وعدے کیے ہیں اس کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں کہ ابشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیے، کس بات کی؟ کہ لہم جنات تجری من تحتی الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ باغات میں ہوں گے، اور جب ان کو رزق دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، تو وہ پھل بظاہر دیکھنے میں تو مشابہ ہوں گے، تو یوں کہیں گے قالو حاضر الذی رزقنا من قبل، ابھی تو ہم نے کھایا تھا یہ پھل، لیکن کھائیں گے تو ذائقہ الگ ہوگا. یعنی ایک دفعہ کھائیں گے اور ذائقہ، دوبارہ کھائیں گے دوسرا ذائقہ، پھر کھائیں گے پھر ذائقہ، یہاں کے پھلوں کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک جیسا ذائقہ، بلکہ ہر ذائقہ پہلے ذائقے سے بڑھ کر ہوگا. تو جب ان کو یہ پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ابھی تو دیے گئے تھے، ابھی تو ہم نے کھائے یہ، تو ان سے کہا جائے گا کہ کھا کے تو دیکھو یہ اور چیز ہے، یہ پہلے والے نہیں ہیں، دیکھنے میں ویسے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. اور اسی طرح فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہاں جو بیویاں ہوتی ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، سر کو اگر صاف نہ کریں تو جوئیں پڑ جائیں، بدن کو صاف نہ کریں تو میل ہو جائے، ناخون صاف نہ کاٹیں تو بڑھ بڑھ کر اس میں میل کچیل جمع ہو جائے، اسی طریقے سے کوئی زخم پڑ جائے تو پیپ اور پس اس میں پیدا ہو جائے، خون اس میں سے نکلتا ہے، اسی طرح حیض و نفاس ہے، گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بعض لوگ تو جانے دینے پر تیار ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں مرتے آخرت کی ان حوروں پر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، ان تمام برائیوں سے پاک ہوں گی، نہ جو ہے وہ ان کے ناخن بڑھیں گے، نہ ان کے ہاں جوئیں پیدا ہوں گی، نہ میل کچیل ہوگا، نہ حیض و نفاس ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جو ہے وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا جو ہمارے والد ہیں. یقیناً انسانوں کو اللہ نے فرشتوں پر مرتبہ عطا فرمایا، یعنی جب پیدا کر دیا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس معلم الملکوت کہلاتا ہے، فرشتوں کا استاد، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یعنی ساتویں آسمان پر پہنچا، لیکن غرور و تکبر کی بنا پر اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور بالآخر اس کو دنیا میں بھیج دیا. انسان کو بھی اللہ نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ان سے بھول ہو گئی اور اس درخت کے قریب چلے گئے، جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ معاملہ ہو گیا، تو اللہ رب بعد میں پھر انہوں نے اس سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا، لیکن فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ، اور شیطان کو بھی بھیج دیا کہ تم بھی نکلو اب یہاں سے، اور انسان کی اور شیطان کی دشمنی لگا دی قیامت تک کے لیے. شیطان نے نکلتے نکلتے یہ کہا کہ یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، لیکن اس انسان کی وجہ سے چونکہ میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں اور اس جنت اس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، اس لیے میں قیامت تک اس کو بہکاتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا، اس کے اوپر سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اسے دوستی نہ کرو، جن کاموں کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ان کاموں سے رک جاؤ. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بے حیائی، سب سے بڑا ہتھیار. آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو کام ہم 200 سال میں نہیں کر سکتے تھے آج میڈیا نے، اور جو ہے وہ دوسری جتنی ذرائع ابلاغ کی جو چیزیں ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے بے حیائی گھر گھر پھیل گئی ہے، جو چیزیں کبھی ہم جو ہے وہ یعنی کسی دوست کے ساتھ بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج ماں باپ بہن بیٹا بہن بھائی سب بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اور ذرا بھی اس پر نہ شرم آتی نہ حیا آتی، تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے 18 بارے میں اس کا ذکر آئے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب. تو چونکہ امت کو بہلانے پھسلانے کا کام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اتار دیا گیا تھا، جب انہوں نے وہ درخت کھا لیا تو لباس اتار دیا گیا، جنت کے جو انہوں نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو اتار دیا گیا. تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا یہ کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف، فواحش کی طرف لے جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ان بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، تم ان کو یاد کرو. اسرائیل اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی دو نام تھے، اس کے علاوہ کسی اور نبی کے نام دو نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو اصل نام کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل یہ بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے عبداللہ کے. تو اس سے یا بنی اسرائیل کو یہاں پر بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام تھا یہاں ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ جائے کہ اللہ کے بندے ہیں یہ، خدا نہیں. یہود و نصارہ کو یہ بات بتائی گئی، اور اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی. بعض اوقات جو ہے وہ جو ہے ترنجبین اور بٹیر اور یہ کھانے مائدہ طعام یہ سب چیزیں اللہ نے یہود و نصارہ کو عطا فرمائی، لیکن جیسی جیسے نعمتیں ان کو دی جاتی رہیں ویسے ویسے یہ ناشکری کرتے رہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے قرآن مجید میں اس پارے میں تین مقام پر اس کو ذکر فرمایا ہے، دو جگہ تو اسی میں ایک رکوع میں، پھر دوسرے رکوع میں، اور پھر اسی پارے میں آخری رکوع سے پہلے پھر ذکر فرمایا بار بار. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے اس کا نام ہے، ایک گائے کا اس میں ذکر ہے چونکہ ایک واقعہ ہے جو گائے سے متعلق ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی نام پر اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے. اس میں اصل میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا تھا کسی نے، قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر دیں، اور اس گائے کا گوشت اس مقتول کے جسم سے لگائیں گے تو وہ قاتل کا نام خود بتا دے گا. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس بات پر عمل کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جی وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کتنی موٹی ہو، کیسے جو ہے وہ ہو، اس پر ہل چلایا ہوا ہو یا نہ چلایا ہو، تو اس طرح سے مختلف سوالات کرتے رہے، اور ان کے سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی قیدے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ گائے تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. بہرحال پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. جب انشاءاللہ کہا تو پھر اس کے بعد یہ کام کرنے پر قدرت ہوئی، تو وہ گائے ایک غریب شخص کے پاس ملی جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، تو سونے کے وزن کے برابر وہ گائے اس نے بیچی، اور پھر اس گائے کو ذبح کر کے بعد میں مقتول کا پتہ چلا کہ کون تھا، مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو قاتل کا نام پتہ چل گیا. اس سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ کہ حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، بے جا سوالات کرنا، اعتراضات کرنا یہ چیز کو بڑھا دیتا ہے، مشقتوں کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو حکم دے فوراً اس کو مان لے آدمی، یعنی اہل علم جب وہ بات سمجھائیں تو بعض لوگ کہیں صاحب اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ایک ایک حکمت ہم پوچھتے پھرتے ہیں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ناک یہاں لگائی ہے، پیچھے لگا دیتے تو آپ پوچھتے اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جہاں چاہیں جو چاہے کریں، کان یہاں لگا دیے کہیں اور لگا دیتے، ہاتھ یہاں لگائے ہوئے ہیں پیٹ پہ لگے ہوئے ہوتے، جیسے ہندوؤں کے آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ہوتی ہیں بت پرستی ہوتی، بت پوچھتے ہیں تو کسی کی 10 ناکیں ہوتی ہیں، کسی کے 5 کان ہوتے ہیں، 8 ہاتھ ہوتے ہیں، 20 لاتے ہوتی ہیں، عجیب و غریب ان کے سر ہوتے ہیں. تو اللہ معاف کرے اگر اس قسم کی کوئی بے سروپا سی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم حکمتیں پوچھتے رہتے تو یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ ناک یہاں کیوں لگائی پیچھے کیوں نہیں لگائی. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس پر عمل کر لو بس. آسان راستہ یہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر ہدایت کا. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے شفیق تھے, لیکن چند سوالات ہیں صحابہ اکرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, ورنہ صحابہ اکرام کو ہمت نہیں ہوتی تھی سوالات کرنے کی. وہ خاموش رہتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی کوئی عربی وہ آ جائے اور وہ سوال کرے تو ہم جواب سن لیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. یعنی جو حکم دے دیا اس پر عمل کرتے تھے. ہم حکمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں. البتہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے, حق کو واضح کرنے کے لیے کوئی بات معلوم کرنا چاہے, تو شرن اس کی ممانعت نہیں ہے. آج برائے تنقید جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. آدمی جب کہیں جائے کسی مجلس میں حق کے لیے جائے کہ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بات دین کی معلوم ہوگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس نیت سے جب ہم جائیں گے انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے اس میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے. تو تقریباً سورت کے آخر تک جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے, مختلف واقعات ہیں. اور یہیں پر ایک بات یہ بھی بتا دوں فائدے کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ راعینہ کہتے تھے, یعنی لفظ چبا کر بولتے تھے. یہ لفظ ہے اصل میں راعینہ, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے. لیکن یہ راعینہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے راعینہ, چبا کر بولتے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے, اے ہمارے گڈریے. تو ایک لفظ ایسا جس کے دو معنی ہو سکتے تھے, اللہ تعالی نے منع فرما دیے کہ تم ایسے لفظ سے بھی خطاب نہ کرو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین کا پہلو نکلتا ہو, ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو. بلکہ کیا کہو, وقول انظرنا, ہماری طرف نظر فرمائیے, توجہ فرمائیے. ایسے لفظ سے بھی منع فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم بے خیالی میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی کہ یہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے, لیکن اس سے بچنا چاہیے. اگلی سورت میں پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہود و نصارہ ہی کا ذکر فرمایا, اور خاص طور پر ہمارے لیے کہ ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے, حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کر لیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی, صلحہ جو ہستی سے جب یہ راضی نہیں ہو سکتے تو آپ اور ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں. اس لیے اس فکر میں رہنا کہ یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں گے, این خیال است و محال است و جنو است, اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی تفصیل چوتھے پارے میں اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا. آگے ایک اور فائدے کی بات ہے, اس لیے اس کو بھی عرض کر دوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا جب وقت آتا تھا, اپنی اولاد کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے اور ان کو جو فکر ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے, کس کی عبادت کرو گے. ہمیں تو یہ فکر ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری گاڑی کون چلائے گا, یہ میرا اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا, یہ میری جو کوٹھیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا. یہ سب چیزیں ہم اس کی فکر رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جب جائیں تو جو ہے وہ بعد میں ہماری اولاد جو ہے وہ ملوں کی مالک ہو اور جناب یہ ہو اور وہ ہو, اور بعد میں وہی چیز لڑائی اور جھگڑے اور اس کا سبب بنتی ہے عام طور پر. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو یہاں پر ذکر کیا ہے, دیکھیے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ آپ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی, یعنی موت کا جب وقت آیا. اذ قال لبنی, انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا, ما تعبدون من بعدی, انہیں یہ فکر تھی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, میں نے تمہیں جو تعلیم دی ہے تم سمجھ گئے ہو, تو ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی رب کی عبادت کریں گے جو کہ الہ واحد ہے, یعنی ایک رب ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم اسی کے فرما بردار. تو یہ وہ فکر تھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتے دم تک تھی. آج ہم ساری فکریں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, کاش کہ یہ فکر بھی ہمیں ہو کہ دنیا کی جہاں ان کے لیے فکر کرتے ہیں ان کی آخرت کی بھی فکر کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائیں. اس لیے ان کو اہل حق کی مجلس میں لانا چاہیے, اہل علم کی مجلس میں لانا چاہیے, جہاں ہم خود سیکھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دین کی بات سکھانی چاہیے تاکہ ان کے کانوں میں بھی دین کی بات پڑے اور کل ہم جب مر جائیں تو وہ ہی سمجھیں کہ بھی ہمارا باپ ہمیں کہیں لے کے جاتا تھا, چلو ہم بھی وہیں چلیں. یہاں ایک بچہ ایسا ہے مجھے نہیں پتا یہاں اس وقت موجود ہے یا نہیں، اس کے والد یہاں پر میرے پاس آئے ایسے وقت میں کہ اپنے مرنے سے شاید مہینہ پہلے، دو تین چار دفعہ میری ملاقات ہوئی اور الحمدللہ آنا جانا شروع کیا، اور میرے سامنے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بھئی یہاں آتے رہنا، اور اللہ کی شان ہے کہ پھر یہیں پر جمعے کے دن نماز پڑھتے وہ ان کا انتقال ہو گیا ہماری مسجد میں جمعے کی نماز میں، آج سے دو تین سال پہلے چار سال پہلے کی بات ہے، ان کا انتقال ہو گیا نماز کی حالت میں، الحمدللہ ان کا بچہ بڑا نیک صالح ہے آتا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فکر اگر ہمیں ہو کہ ہم کسی جہاں بھی آپ کو اعتماد ہو وہاں جائیں اور جا کر اہل علم کے پاس اپنی اولاد کو لے کر جائیں اور ان سے دعاؤں کے لیے بھی کہیں اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالیں کہ بھئی یہاں آیا جایا کرو تاکہ کوئی دین کی بات تمہارے کان میں پڑے، اگر ہم مر جائیں کل تو وہ بچے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے. تو یہ فکر ہمیں رکھنی چاہیے. آگے تحویل قبلے کا ذکر ہے، اسی طریقے سے مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذکر ہے کہ کس طرح سے صبر کرنا چاہیے. اور آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا، میتہ، دم، لحم خنزیر، وما اہل بھی لغیر اللہ. فرمایا کہ چار چیزیں حرام اللہ نے تم پر حرام کیا، مردار حرام ہے، مردار کھانا جائز نہیں. ہمارے یہاں تو آج مسلمان ایسے ہوگا مری مرغی کھلا دیتے ہیں، بکری مر گئی پتہ چلا اسی کو اٹھا کے کوٹ کے کھلا دیا، قیمہ بنا دیا. اور بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو کچھ گند نکلتا ہے سارا جمع کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ قیمہ بنا کے وہی کھانے میں چلا رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی کر لے آج کا میں مسلمان، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو پھر بے حیا باشو ہر چی خائی کن، آدمی جب بے حیا ہو جائے پھر اس کا جو جی چاہے کرے، جب اللہ کا خوف اور حیا دل میں نہیں ہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرے. تو اللہ نے فرما میتا، یعنی یہ جو مر جاتی ہے، مرغی مر گئی، کوئی چیز مر گئی، وہ حرام. اسی طرح ودب اور خون جو ہے، دم مسموم جسے کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کو پیا نہیں جا سکتا، اس کو جو ہے وہ کسی چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ ناجائز اور حرام. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، سور بالکل حرام ہے، ہر چیز اس کی حرام ہے. اور اسی طرح فرما وما الا بغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو چیز کر دی جائے وہ بھی حرام. آج جو ہے وہ مختلف چیزیں غیر اللہ کے ناموں پر ہم کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ کے نام پر ہو بس، البتہ کسی کے اشارے ثواب کے لیے ہو وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے حقیقہ ہے، ہم کرتے ہیں حقیقہ، تو وہ کسی بچے کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی طرف سے، بھائی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے. دونوں چیزوں میں فرق. تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور کسی جیسے قربانی کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، ہم ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کرتے ہیں لیکن کرتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. بس یہ ذہن کے اندر تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے کہ غیر اللہ کے نام پر، کسی اصل میں بتوں کے ناموں پر یہ کفار جو ہے وہ بڑے بڑے بکرے اور چھترے اور بیل اور گائے یہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ چرتے رہتے تھے، کوئی ان کو چھیڑتا چھاڑتا بھی نہیں تھا. جیسے آج جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ گایوں کو آپ نے دیکھا وہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی سبزیاں کھاتے پھرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی چھیڑتا چھاڑتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی ایسا تھا، اور آج مسلمانوں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے نام کی قربانی ہو، اللہ کے نام پر سب کچھ کرنا چاہیے. تو اسی کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرما دیا. اسی طرح آخر میں فرمایا کہ کتاب و حدیث سے جو بات بھی ہے اس کو واضح طور پر بیان کر دو، کوئی چیز چھپاؤ مت. اسی اس کا ذکر فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور ثمن قلیل اس کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں، یعنی احکام کو بدل دیتے ہیں، احکام کو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو یہ لوگ جو کچھ بھی مال بدلے میں حاصل کر رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ لے رہے ہیں، آگ ہے ان کے لیے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں. گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں. یعنی غلط احکام لوگوں کو بتا کر، غلط طریقے بتا کر، غلط چیزیں بتا کر، صرف اپنے پیسے جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے لوگوں کو غلط راستوں پر لگا دیا ہے. فرمایا کہ یہ عذاب خرید رہا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، انہوں نے تو بس صبر کیا ہے تو آگ پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ذالک بھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق، وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اس لیے اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اہل حق علماء کرام نے جو اس کی تفاسیر لکھی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی قرآن مجید کی مکمل تفسیر بیان نہیں ہوتی، بلکہ چیدہ چیدہ جو کچھ اس میں ذکر ہے میں مختلف سلسلے طور پر اس کو ذکر کر دیتا ہوں. حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے بعض باتیں نامکمل بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہاں کوئی مکمل پوری تفسیر کی لازمی بات ہے کہ اس میں ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس میں مہینوں آدمی بات کر سکتا ہے. اس لیے یہ تو مختصر سا صرف اس لیے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں تراویح میں تھوڑا بہت ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی کتاب ہم جو سنتے ہیں اس میں ہم نے کیا سنا، ہم اس سے آگاہی حاصل ہو جائے اور ہم قرآن مجید کو صرف چومنے چاٹنے کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ راہ ہدایت ہے ہمارے لیے اور دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے والی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس میں بعض اوقات بعض ایسی باتیں بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو قرآن میں تو نہیں ہوتی لیکن حدیث سے ثابت ہیں، یا کچھ عبرت کے واقعات ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں اس سے متعلق جو ہوتے ہیں، تو اس سب کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھ کر نہ سمجھیں، بلکہ اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ جو وقت پر بات دل میں ڈال دیں اور وہ صحیح ہو تو اس کو بیان کر دی جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے اور عبرت اس سے ہم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آپ سب حضرات سے یہ بھی دعا اور التجا ہے کہ میرے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں کہ گلا الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے الحمدللہ کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی یقیناً چونکہ آپریشن ہوا ہوا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے، تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھانے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی خوب قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی جو سعادتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح معنی میں صحیح اس طرح سے روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. تراویح قرآن مجید تراویح میں سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو اس رمضان کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.